بسم الله الرحمن الرحیم.
دروس سورہ انفال از شہید عالم ربانی استاد احمد فاروق رحمہ اللہ. تیسرا درس، پیشکش ادارہ صحاب بر صغیر.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین، اما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة انفال ہم نے شروع کی ہوئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور بالخصوص جہاد کے میدان میں اترنے والوں کی مطلوبہ صفات کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کے آغاز کا نقشہ کھینچا، جب مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے. اس موقع پہ جب وہ اصلاً نکلے قافلے کے پیچھے تھے اور آگے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑ گیا، تو ایک وہ لوگ جو بالاصل ہی ثابت قدم رہے اور دوسرے وہ لوگ جو کچھ متردد ہوئے، کیونکہ ذہن میں قافلے کا مقابلہ کرنا تھا نہ کہ اپنے سے تین گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا. تو اسی پس منظر میں بات آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اس سے مدد طلب کر رہے تھے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے. تو جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ 313 کے قریب کا لشکر تھا اور مقابلے میں 1000 کے قریب کا لشکر تھا. یہاں صرف 70 سواریاں تھیں، وہ سب کے سب سواریوں سے لیس تھے. یہاں گنتی بھر تلواریں اور اسلحہ تھا اور ان سب کے پاس اسلحہ کہیں زیادہ تھا. تو مادی اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے مدد طلب کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، احادیث میں آتا ہے کہ پوری رات اور خود اس معرکے کے آغاز کے وقت بھی مستقل دعا میں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری میں مصروف رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یوں تو آپ اپنے آپ کو تھکا ڈالیں گے، تو کچھ دیر آرام فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بار بار آپ کے شانوں سے گرتی، ہاتھ دونوں آسمان میں بلند اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا کی حالت میں مصروف رہے، اور زبان پہ یہ بات تھی کہ اے اللہ، یہ چھوٹا سا گروہ ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. تو اسلام کا ایک ایسا تاریخی معرکہ کہ جس میں مسلمانوں کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے میدان میں آ گئے. یہ 13 سال کا حاصل تھا، یہ مکہ کی اس بھٹی سے، ان آزمائشوں سے گزرنے والے جو مٹھی بھر اخیار تھے، وہ بہترین لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور جن پر اپنے دین کی عمارت کو کھڑا کیا، جن کو مکہ کی سخت آزمائشوں سے گزارا. تو ایسے معرکے کے موقع پہ جب سب کچھ لے کے یہ میدان میں آیا گیا، اور وہ بھی بغیر اپنی منصوبہ بندی کے، ذہن میں تھا ہی نہیں کہ لشکر سے ٹکر ہونی ہے، ذہن میں یہ تھا کہ ایک غیر مسلح قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں. تو ایسی آزمائش کے موقع پہ اللہ نے نقشہ کھینچا کہ صحابہ کا حال کیا تھا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، کہ اس تستغیثون ربکم، کہ تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے تھے. تو یاد کرو اس وقت کو، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سن لیں. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا یا تمہاری نصرت کیے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کے مسلمانوں کو تقویت پہنچائی، ان کے دلوں کی سکینت کا سامان کیا. اور یہاں سے اگلی جتنی پھر آیات ہیں، 3-4 آیات، ان میں ان کرامات کا یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی مدد فرمائی صحابہ کی، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. تو پہلی کرامات میں سے پہلی کرامت یا جو اللہ نے نصرت فرمائی، اس میں سے پہلی نصرت کا ذریعہ 1000 فرشتوں کا اترنا تھا جو پے در پے اترے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اس لشکر کی مدد کرنے کے لیے. اور جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کا اترنا خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے خاص نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر اگر اہل حق و اہل صدق ہوں اور حق منہج کے اوپر لڑ رہے ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی قوت اور قدرت قاہرہ دکھانے کے لیے، ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی فرشتے موجود تو ہوتے ہی ہیں، جس طرح مختلف حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، مجاہد کے گھر سے نکلنے سے پیچھے فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن بعض مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو نظر بھی آ جاتا ہے انسانوں کے سوا کسی اور مخلوق کا وجود کہ جو نصرت کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور آج بھی وہ سب باقی ہے اگر صدق موجود ہو اور اللہ کی طرف کما حقہ رجوع کرنا موجود ہو. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرشتے اتارے یہ صرف ایک بشارت کے لیے تھے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تھے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے. تو جیسے ہم نے کہا غیر معمولی مارکا تھا، وہ پورا پس منظر ذہن میں ہو تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم موڑ تھا اسلام کی تاریخ میں اور اس میں کتنی شدت سے ضرورت تھی مسلمانوں کو اللہ کی نصرت کی، اور اس موقع پہ دلوں کی کیا کیفیت ہوگی جب پتہ ہوگا کہ آج اگر شکست ہوئی تو شاید اسلام واقعتاً جڑ سے اکھڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے خلفاء سمیت اور اس وقت جو جرنیل تھے جو جنہوں نے بعد میں روم اور بڑی بڑی ریاستوں کو فتح کیا، وہ سارا کچھ ہی، وہ ساری جو کریم تھی مسلمانوں کی، وہ ساری اس میدان کے اندر اتری ہوئی تھی. تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ نصرت جو اتاری اس لیے تھی یا فرشتے اتارے تو اس لیے تھے تاکہ بشارت ہو تمہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور فتح تو اور نصرت تو فقط اللہ ہی کی طرف سے ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ فتح و نصرت، مدد کرنے کی طاقت، یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی فرشتے بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کن کردار نہیں ادا کر سکتے، فرشتے بھی اپنی طرف سے مسلمانوں کی نصرت کو نہیں اتر سکتے، فرشتے بھی فتح و شکست کا فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معز اور مذل ہیں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ خافض و رافع ہیں، پست کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بلند کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ قابض و باسط ہیں، تنگی لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں اور کشادگی دینا بھی، وسعت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ سارے زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اور فرشتے بھی اللہ کی جنود میں سے ایک جند ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتی ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ آئے مدد کرنے کے لیے، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی حاجت نہیں ہے. اصل میں تو اللہ کا ایک اذن، ایک حکم کافی ہے پورے کے پورے میدان جنگ کا پانسا پلٹ دینے کے لیے. تو یہ عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسلمان کے سینے میں راسخ کروایا کہ اس نے کس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے فتح و نصرت کے معاملے میں، کس سے مدد مانگنی ہے، کس کے سامنے سر جھکانا اور کس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ آیت ختم ہوتی ہے ان اللہ عزیز الحکیم پہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، عزیز وہ ذات ہے کہ جو ہر حال میں بلند اور غالب رہتی ہے، وہ ذات ہے کہ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، جو اصل قوت کا اور قدرت کا مالک ہے. تو اللہ کی قوت کے سامنے کوئی اور قوت نہیں ٹک سکتی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کریں تو پھر کوئی اور عزیز نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر عزت والے سے اوپر اور ہر قوت والے سے اوپر ہیں. تو یہ جو صفات قرآن میں جگہ جگہ آتی ہیں، بہت سی آیات اسی طرح اللہ کی صفات پہ ختم ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی قسم کے احکامات کا ذکر ہو رہا ہو، تو یہ سرسری گزر جانے والی صفات نہیں ہیں، بلکہ ان پہ رک کے غور کرنا چاہیے. یہی آیات اور یہی صفات ہمیں اپنے رب کا تعارف دیتی ہیں، رب کی محبت دل میں پیدا کرتی ہیں، رب کی قوت اور رب کی قدرت کا اندازہ ہمیں انہی صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو لیکن بالعموم چونکہ آیات کا اختتام ان پہ ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر انسان تدبر نہ کرے تو ان آیات پہ سے یوں ہی سرسری گزر جاتا ہے کہ یہ تو صفات بار بار گویا دہرائی جا رہی ہیں، لیکن ہر جگہ ان کا دہرایا جانا کسی حکمت کے لیے ہے اور اس لیے کہ ہمارے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ ایمان ہی ہمیں میدان جنگ میں لاتا ہے، اور یہی ایمان میدان جنگ میں ٹکاتا ہے کہ ہم اللہ کی قوت کے سہارے لڑ رہے ہیں جو العزیز ہے۔ تو یہ ایمان نہ ہو تو ہمارے پاس کیا چیز ہے جس کے ساتھ ہم دشمن کا مقابلہ کریں؟ یعنی عقلی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کسی دنیاوی عقل کے اعتبار سے بات کریں تو کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے پھر اس میدان کے اندر آنا۔ یہ تو وہی شخص آئے گا کہ جس کے پاس یہ حقیقی ایمانی عقل و عقل سلیم موجود ہے کہ جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت کا ادراک اور فہم دیتی ہے۔ تو ہم اگر آج کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، ہمارے پاس سوچنے والے کتنے افراد ہیں اور ان کے پاس سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے کتنے تھنک ٹینکس کے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو دن رات آج سنی سالوں سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں دہائیوں بعض کا صدیوں کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا اسلحہ ہے اور ان کے پاس کیا اسلحہ ہے، تو سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہمارے ان کے درمیان۔ ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ بعض تو وہ میدان ہے جس میں ہم ہیں ہی نہیں، یعنی زیر و زمین پہ تو ہم ان کے ساتھ کسی درجے میں مقابلہ پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن فضا میں تو ان کے پاس جہاز اور ڈرون اور سیٹلائٹس اور سب کچھ موجود، ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ ہمارے پاس فضا میں اڑنے کے لیے زمین سے چند فٹ اوپر جانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں موجود ہے۔ پانی کے اندر ان کے بحری بیڑوں نے پوری دنیا کا گھیرا کیا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو جس کے ذریعے سے ہم ان کی اس چیز کو کیا کے مقابلے پہ آ سکتے ہوں۔ تو اسباب کا مقابلہ نہیں ہے یہ، یہ مقابلہ کوئی اگر ان پیمانوں سے جانچنا شروع کرے گا تو وہ کبھی بھی اس میدان میں نہیں نکلے گا۔ جو مجاہد اللہ کے رستے پہ آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ اس توکل کے ساتھ میدان میں اترتا ہے کہ جو اسباب ہیں انشاءاللہ ان کو تو پوری طرح اختیار کریں گے، جو وسائل اللہ نے اس امت کو دیے ہیں اور جو مجاہدین کو میسر ہیں اس کو تو لگائیں گے، لیکن ہم اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہیں، اللہ کی قوت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے پہ چلنے والے بندوں کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اللہ تعالیٰ کفار کو شکست دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قوت کو ان کے زور کو توڑیں گے۔ تو اس ایمان پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہی ایمان ہر مشکل آزمائش کے موقع پہ ہمارا قدم جماتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو ہم نے ماضی میں لوٹ کے دیکھیں تو نیٹو اور ایک امریکہ اور روس کی ہی مثال لے لیں، دونوں کے پاس قوت میں تقریباً دونوں برابری پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن دونوں اپنی جنگ کو کسی گرم جنگ میں نہیں تبدیل کرتے تھے، کولڈ وار رہتی تھی، سرد جنگ رہتی تھی ان کے درمیان، اس لیے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ دونوں حسابات لگا رہے ہیں کہ جنگ کرنے کا فائدہ نقصان کتنا ہے اور عسکری پیمانوں سے یا مادی پیمانوں سے کیا رزلٹ اس کا نکلے گا۔ اسی اعتبار سے ہم موجودہ حالات کے اندر دیکھ لیں تو یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جن کے آپس میں ٹینشنیں آتی ہیں، لیکن وہ کبھی کسی عملی جنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ ہزار مرتبہ سوچتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قوت کی کمی ہے، اس لیے کہ وہ رب کو نہیں دیکھتے یا رب کو نہیں جانتے، تو وہ سارے پیمانے مادی ہی پیمانے ہیں ان کے ہاں چیزوں کو جانچنے کے لیے۔ چین اور بھارت ایک دوسرے کے سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں سے ان کے درمیان چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، ٹینشن بھی بنتی رہی ہے، لیکن وہ اس سے آگے بڑھنے کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی خطرناک ہوگی اور اس کے کیا نتائج ہوں گے مادی اعتبار سے۔ مسلمان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ صومالیہ میں بھی لڑ رہا ہے، وہ الجزائر میں بھی لڑ رہا ہے، وہ شام میں بھی لڑ رہا ہے، وہ فلسطین میں بھی لڑ رہا ہے، وہ شیشان کی پہاڑی میں بھی لڑ رہا ہے، وہ فلپائن میں بھی لڑ رہا ہے، وہ یہاں افغانستان میں اور خراسان میں بھی لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی لڑ رہا ہے، کشمیر میں بھی لڑ رہا ہے، چاہے اس کے پاس وسائل کتنے محدود نہ ہوں۔ فلسطین میں اس چھوٹی سی جگہ ہے جس کا چاروں طرف سے گھیرا ہے، پانی سے بھی اس تک کچھ نہیں پہنچ سکتا، زمین میں جو زیر زمین سرنگیں ہیں ان کو بھی بند کرنے کے لیے انہوں نے زیر زمین گہری دیواریں کھڑی کی ہوئی کنکریٹ کی کہ اس کو پار نہ کر سکیں اور کوئی مدد ان تک نہ پہنچ سکتی ہو، لیکن وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انہوں نے جنگ جاری رکھی ہے۔ تو یہ فرق ہے، ایک اساسی فرق ہے جو ہمیں ان سے فرق کرتا ہے کہ ہم اللہ کی قوت سے لڑتے ہیں، اپنی قوت سے نہیں لڑتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں میدان میں کھڑا رکھتا ہے، اور یہ جتنا قوی اور جتنا مستحضر ہوگا، جتنا ذہن میں حاضر ہوگا، اتنا ہم ثابت قدم رہیں گے، اور اتنا مشکل سے مشکل حالات میں دشمن کے سامنے ڈٹنا آسان ہوگا۔ تو آج ہمارے بہت سے وہ بھائی جو میدان جہاد کا رخ نہیں کرتے، وہ اسی قسم کی شیطان اسی قسم کی باتوں سے ان کو روکتا ہے کہ کیسے مقابلہ کرو گے، کیسے وہاں پہ جاؤ گے، کیسے ان کا سامنا کرو گے، ان کے پاس اتنی طاقت تمہارے پاس کیا۔ حالانکہ ماضی قریب میں اللہ نے دکھایا اللہ نے روس کی کمر تڑوائی انہی مٹھی بھر مجاہدین سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیشان میں 200 سال سے روس ان مجاہدین کو ختم کرنے کی تقریباً اب 250 سال سے کوشش کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ وہ تحریک کبھی کبھی اور کبھی کمزور ہوتی ہے, لیکن تحریک آج تک جاری ہے جہاد کی وہاں پہ. اسی طرح ہم یہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ عراق میں بہت اکڑ کے ساتھ امریکہ داخل ہوتا ہے, اللہ اس کو وہاں سے نکلنے پہ, شکست کھا کے نکالنے پہ مجبور کرتے ہیں. افغانستان میں انشاءاللہ ان کا آخری وقت ہے اور وہ خود اپنے نکلنے کا ٹائم طے کر چکے ہیں. تو یہ کھلی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے کہ دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اور دنیا کا کائنات کے تمام امور کی تدبیر چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے, اور اس کے ہاتھ میں اس کے اشاروں پہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا اللہ کے اذن کے بغیر, اور کوئی چیز آسمان کی طرف جاتی نہیں اور کوئی چیز آسمان سے نیچے آتی نہیں اللہ کے اذن کے بغیر. تو یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو انسان اپنی اکڑ میں, اپنے تکبر میں, اپنے علمی غرور و پندار میں یہ سمجھ کے کہ ہم بہت ترقی کر گئے, مہذب ہو گئے, ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا, بہت کچھ پڑھ لیا, اور یہ سارا جو نتیجہ انقلاب فرانس کی ایک کے بعد پھوٹنے والی جاہلی فکر کا, تو اس نے انسان کو ایک کے اندر ایک خاص قسم کا غرور اور تکبر پیدا کیا, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے 30 سال کے ان جہادی تحریکات کے ذریعے توڑا, اور عقل رکھنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ انسان اللہ کی بس ایک مخلوق ہے, اور خالق ہی خالق ہے اصل میں, اور وہی اس دنیا کو چلانے والا, اور وہی قوی اور وہی عزیز ہے. اور عزیز کے ساتھ ساتھ آیت کی جو آخری صفت آیت بتاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ اپنی قوت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی یہ دو چیزیں علیحدہ ہوں, قوت اور حکمت ایک جگہ نہ اکٹھی ہو, تو نتیجہ برا ہی نکلتا ہے. قوت ہو اور حکمت نہ ہو تو وہ قوت ظلم کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور حکمت ہو لیکن قوت نہ ہو تو اس حکمت کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ وہ حکمت کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, قوت بھی ہے, اور وہ قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق استعمال فرماتے ہیں. کبھی نصرت اترنے میں تاخیر ہوتی ہے, انسان کی ناقص عقل نہیں سمجھ پاتی کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے جبکہ ہم حق پہ ہیں, لیکن اللہ کی کچھ اور اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہمارا خالق ہم سے بہتر جانتا ہے. اور قرآن کو ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پیارے بھائیوں, وہ اس پڑھنے کا آغاز ہی اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے, اللہ علم رکھتے ہیں اور تم علم نہیں رکھتے. اگر یہ عاجزی سینے میں نہ ہو تو بندہ کیوں کسی کتاب کو اٹھائے رہنمائی دینے کے لیے, پھر وہ خود مغرب کے ایک انسان کی طرح جو اللہ سے باغی ہو اس کی طرح وہ بھی اپنی عقل اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کی کتاب اٹھاتا اس لیے ہے کہ اس کا یقین ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا, اور علم کا محور سرچشمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس اللہ کی حکمتیں کیا ہیں, اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ اپنی قوت کا استعمال کس انداز سے کرنا اللہ کے لیے مناسب ہے اور کہاں مناسب نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ خود طے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.